الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا باب حسن الملكة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما ثقل قال يا علي ائتني بطبق أكتم فيه ما لا تذل أمتي فخشيت أن يسبقني فقلت إني لا أحفظه وكان رأسه بين ذراعيه وأذني يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم وقال كذاك حتى فازت نفسه وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله من شهد بهما حرم على النار. اب یہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور اسی سے متعلق کچھ مسائل کو مختلف ابواب میں پیش کر رہے ہیں. چنانچہ پہلا باب انہوں نے اس سلسلے میں قائم کیا ہے باب حسن الملکت، یعنی مملوک اور غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اسلام نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بھی تاکید فرمائی، اور کوئی آدمی اگر ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کے متعلق بتلا دیا، تنبیہ کر دی کہ جو زیادتی کی جا رہی ہے قیامت کے روز اس کا بدلہ دینا پڑے گا. چنانچہ غلام جن کا وہ آقا پورے طور پر مالک ہوا کرتا ہے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید فرمائی، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے جیسا تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ، جیسا تم کھاتے ہو ایسا ان کو کھلاؤ، کام کا بوجھ ان کی حیثیت اور ان کی طاقت سے زیادہ نہ ڈالو، کوئی ایسا کام اگر سونپا ہے تو اس کو انجام دینے میں ان کی مدد کرو. اور بھی اس سلسلے میں بہت ساری ہدایتیں دی گئی ہیں. امام بخاری اس کتاب کے مختلف ابواب میں ان میں سے بعض چیزیں پیش کر رہے ہیں. یہاں نعیم بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو یہ حدیث بیان کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لما ثقل، جب آپ اپنی بیماری سے باہری ہو گئے یعنی بیماری نے شدت اختیار کر لی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے ان سے حضور نے فرمایا یا علی او ایتنی بے طبق، اے علی شانے کی ہڈی لاؤ. طبق سے مراد ہے اونٹ کے شانے کی جو ہڈی پتلی اور چوڑی ہوا کرتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں کاغذ عام طور پر دستیاب نہیں تھا، بہت کمیاب تھا، تو پتھر کی سلوں پر یا چمڑوں کے ٹکڑوں کے اوپر یا اسی طرح اونٹ کے جو شانے کی ہڈی چوڑی ہوا کرتی ہے اس کے اوپر، یا کھجور کی ٹہنی کی اوپر کی چھال نکال کر کی اندر سے جو سفید حصہ نکلتا ہے اس پر، ان چیزوں کے اوپر لکھنے کا کام لیا جاتا تھا. تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی اہم وصیت و نصیحت کرنا چاہتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی کہ آپ شانے کی ہڈی لے آؤ، اکتب فیہ ما لا تدل امتی، میں اس میں کچھ ایسی باتیں لکھتا ہوں یعنی لکھوانا چاہتا ہوں جس کے بعد میری امت گمراہ نہ ہو سکے گی، راہ راستہ سے ہٹ نہ سکے گی. وہ بہت اہم اور بنیادی چیزیں ہیں جو امت کو بتلانا ہے. فخشی تو اسبے قری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی اس کے پیش نظر مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے سبقت نہ کر جائیں، یعنی مطلب یہ کہ میں ادھر شانے کی ہڈی لینے جاؤں اور ادھر آپ کی روح مبارک قبضہ ہو جائے اور آپ جو چیز مجھے لکھوانا چاہتے ہیں وہ لکھنے کی نوبت نہ آئے. اس لیے مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ مجھ سے دنیا سے رخصت ہونے کے معاملے میں سبقت نہ کر جائیں، اس لیے میں نے عرض کیا فقلت انی لا احفظ، کہ اللہ کے رسول میں آپ جو بات کی ارشاد فرمائیں گے اس کو یاد رکھتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں اونٹ کی ہڈی لانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی دیر میں آپ کی روح پرواز کر جائے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو فرمانا چاہتے ہیں زبانی ارشاد فرما دیں، میں اس کو یاد رکھوں گا. وکان راسو بین ذرائی و عضو، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ آپ کے کوہنی اور میرے بازو کے درمیان میں تھا. یوسی بھی صلاتیں و زکاتیں و ماں ملکت ایمانوں کو، چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاکید فرما رہے ہیں نماز کی، زکات کی اور غلاموں سے متعلق. گویا جو بات آپ اس شانے کی ہڈی میں اپنی امت کے لیے بطور ہدایت کے لکھوانا چاہتے تھے وہ یہی تھی کہ امت نماز کا اہتمام کرے، زکات کی ادائیگی کا اہتمام کرے اور اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے. وقال کذلک حتی فاضت نفسہ، حضرت علی فرماتے ہیں اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک جو ہے قبضہ ہوئی، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اور یعنی اس بات کی گواہی کا بھی حکم دیا امت کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ان دونوں باتوں کی گواہی دے گا وہ جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا. بہرحال اس روایت میں چونکہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی اور بھلائی کی تاکید کی گئی ہے اور وہ عین اس وقت جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا اسرائیل عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو. اب دعوت اگر ولیمے کی ہے، نکاح کی ہے ولیمے کی، تو اس کے متعلق تو تقریباً علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو قبول کرنا ضروری ہے بشرطے کہ اس میں جو دعوت کے قبول کرنے کے شرائط سارے پائے جاتے ہیں اور خلاف شرع کوئی چیز نہ ہو، اور عام دعوت ہے تو اس صورت میں گنجائش ہے. ولا ترد الحجیہ، اور حجیہ لوٹاؤ، کوئی آدمی اگر حجیہ پیش کرتا ہے تو اس کو قبول کر لو، الا یہ کہ حجیے کے سلسلے میں شریعت مطہرہ کی طرف سے جو ہدایت دی گئی ہے ان کے خلاف، مثلا اس کی کمائی حرام کی ہے یا وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے ہدیہ دیتا ہے یا ہدیہ دینے والے کے متعلق خیال یہ ہے کہ اس کا مقصد نمائش ہے، تو اس صورت میں گنجائش. ولا تدریب المسلمین، اور مسلمانوں کو مارا مت کرو. بس یہاں تو اس لیے لائے کہ ایک عام حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مارنے کی ممانعت کا دیا، اس میں غلام بھی آ جاتے ہیں، اور عام طور پر لوگ اپنے غلاموں کے ساتھ پٹائی وغیرہ کا معاملہ کرتے ہی ہیں، تو آپ کی یہ جو ممانعات ہے گویا ان لوگوں پر صادق آتی ہے، اس لیے اس کو یہاں پیش کیا ہے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا محمد بن فضیل عن مغیرۃ عن ام موسیٰ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان آخر کلام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت اسی سلسلے میں پیش کرتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری کلام اور آخری گفتگو، آپ کی آخری بات جو آپ نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کہی، وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، اس کا اہتمام کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے غلاموں کے سلسلے میں، یعنی ان کے غلاموں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. بابو سوئل ملکت، یہاں غلام کے ساتھ جو لوگ بدسلوکی کرتے ہیں ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں. حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثنی معاویۃ بن صالح عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن ابیہ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ انه کان یقول للناس نحن اعرف بكم من البیاطرۃ بالدواب قد عرفنا خیارکم من شرار اما خیارکم فالذی یرجا خیره ویؤمن شره واما شرارکم فالذی لا یرجا خیره ولا یؤمن شره ولا یعتق محرره. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑے صحابی ہیں، وہ لوگوں کو یوں کہا کرتے تھے نحن عارف بکم من البیاترۃ بالدواب. بیاترا یہ بیترا کی جمع ہے، چوپایوں کا جو طبیب اور معالج ہوتا ہے، جانوروں کا ڈاکٹر. وہ تو فرماتے ہیں کہ چوپایوں کا معالج اور طبیب چوپایوں سے جتنا واقف ہوا کرتا ہے، میں اس سے زیادہ تم سے واقف ہوں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں قد عرفنا خیارکم من شرارکم، تم میں جو لوگ بہتر ہیں ان کو بدتروں کے مقابلے میں میں جانتا ہوں، یعنی تم میں کون بہتر ہے کون بدتر ہے میں خوب جانتا ہوں. چنانچہ اب آگے جو بہتر ہے اس کی بھی نشانی بتلائی اور جو برا ہے اس کی بھی. اما خیارکم، تم میں بہتر لوگ تو وہ ہیں، فلیذی یرجا خیرہ، جس سے بھلائی کی امید کی جائے، ویؤمن شرہ، اور اس کی برائی سے لوگ مامون رہیں، یعنی جس کا مزاج ایسا ہو کہ اس کے اس مزاج کی وجہ سے لوگ اس سے بھلائی کی امید رکھتے ہوں اور اس کے شر سے لوگ محفوظ رہتے ہوں، ایسے لوگ بہتر ہیں. اور تم میں جو بدتر ہیں، فلذی لا یرجا خیرہ، اس کا مزاج ایسا ہے کہ اس سے کوئی بھلائی کی امید نہیں، کسی کو بھی توقع نہیں کہ یہ بھلائی کرے گا، ولا یؤمن شرہ، اور اس کی برائی سے لوگ محفوظ نہ ہو، وہ سب سے بدتر. اب اس کا مطلب یہ ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بناوے، اپنی اس انداز سے تربیت کرے، اپنا مزاج اس انداز کا ڈالے کہ لوگ اس سے بھلائی کی امید رکھتے ہوں اور اس کی برائی سے محفوظ ہوں، تاکہ وہ خیار اور اچھے لوگوں میں شامل ہو جائے. تو تم میں برے وہ ہیں جن کی بھلائی کی کوئی امید نہیں، ولا یؤمن شرہ، اور اس کے شر سے لوگ مامون نہ ہو. اب دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہوں گے تو جو گھر کے ہیں، غلام ہیں، اس کے ماتحت ہیں، وہ کیسے ہوں گے؟ ولا یعتق محررہ، اور جس کا غلام آزاد نہ کیا جاتا ہو، یعنی کبھی اس کو توفیق نہیں ہوتی کسی غلام، ایک آدھ غلام کو بھی آزاد کرنے کی. حدثنا اسام بن خالد قال حدثنا جرير بن عثمان عن ابن هاني عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه سمعته يقول الكنوز الذي يمنع رفته وينزل وحده ويضرب وحده. حضرت ابو امامه رضي الله تعالى عنه کو ابن هاني نے فرماتے ہوئے سنا کہ کنوز، ان الانسان لربه لکنوز، کنوز وہ ہے جو اپنی بھلائی کو لوگوں سے روکتا ہو، یعنی بخشش کو، لوگوں کے ساتھ داد و دہش کا، عطیے کا، دینے کا معاملہ نہیں کرتا، کبھی کسی کو بھولے سے دیتا ہی نہیں کچھ. وینزل وحدہ، اور جو اکیلا سفر میں تنہا اترتا ہے تاکہ تنہا کھاوے، کسی کو کھانے میں شریک نہ کرنا پڑے. ویدرب وحدہ، اور جو اپنے غلام کی پٹائی کرتا ہے، ایسا آدمی جو ہے وہ قانون ہے. اب اس میں غلام کی پٹائی کا تذکرہ آیا, غلام کے ساتھ ایک طرح کی بدسلوکی ہے, اس لیے اس کو ذکر کیا. حدثنا حجاج بن ملحان من حالی قال حدثنا حماد بن سلمة عن علی بن زید عن سعید بن المسیب و حماد عن حبیب و حمید عن الحسن رحمه اللہ ان رجلا امر غلاما له ان يسنو على بعير له فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فالقاه في وجهه فترد الغلام في بيره فلما اصبح اتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فراى الذي في وجهه فاعتقه. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا. ایک آدمی نے اپنے غلام کو ہدایت کی, حکم دیا کہ وہ اونٹ پر سے, اونٹ کے ذریعے سے پانی لا کر کے جو ہے زمین کو سیراب کرے. یس نو والا بعیر لہو, اس کا ایک اونٹ تھا تو اونٹ پر پانی مشکیزے میں لاد کر کے لا کر کے زمین کو, کھیت کو, باغ کو سیراب کرنے کا حکم دیا. فنامل غلام, اور غلام بیچارہ کام کر کے تھک گیا ہوگا تو وہ سو گیا اور وہ جو کام سونپا تھا وہ اس نے کیا نہیں. تو یہ جو آقا ہے اس پر جو غصے ہوا, وہ آگ کا شعلہ لا کر کے کپڑے کے اندر آگ جلا کر کے اس نے اس کے چہرے پر مارا. تو اس آگ سے بچنے کے لیے وہ غلام بھاگا اور کنویں میں جا کر کے گرا. جب صبح ہوئی تو وہ غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, انہوں نے فرا الذی فی وجہی, اس کے چہرے پر وہ جو شعلے کا اثر دیکھا, جب قصہ سنا تو حضرت عمر نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور گویا اس کی ملکیت سے نکلوا دیا. باب بیع الخادم من العرب, غلام کو بدو کے ہاتھ بیچ دینا, یہ گویا بطور سزا کی جیسے یہاں واقعہ ہے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن یحیی بن سعید عن ابن عمر عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا دبرت امت اللہ فاشتکت عائشة فسال بنو اخیہا طبیبا من الزد فقال انکم تخبرونی ان امرات مسحورة سحرتها امت اللہ فاخبرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت سحرتنی فقالت نعم فقلت ولما لا تنجین ابدا ثم قالت لي وها من شر العرب ملكتا. ابن عمرہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک باندی کو مدبر بنایا. مدبر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آقا اپنی باندی کو یوں کہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد. غلام یا باندی کی آزادی کو اپنی موت کے اوپر معلق کر دینا, اس کا نام ہے تدبیر, مدبر بنانا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باندی تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مدبر بنایا, یعنی یوں فرما دیا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد تو آزاد. اب اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی. فاشتکت عائشہ تو فسال بنو اخیہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجوں نے ایک سوڈانی ایک سیاہ فام طبیب سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا کہ ہماری پھوپھی جان جو ہیں بیمار ہو گئی ہیں, کیا ہے معاملہ. تو فقط اس سیاہ فام اور سوڈانی طبیب نے بتلایا کہ تم مجھے ایک ایسی عورت کے متعلق کہہ رہے ہو جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے, اور اس پر جادو کیا ہے اس کی باندی نے. وہ اس نے اس کو پتہ معلوم کر لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جادو کیا گیا, اور جادو کرنے والی وہی باندی جس کو انہوں نے مدبر بنایا تھا. فوق برت عائشہ تو چنانچہ بھتیجوں نے آ کر پھوپھی کو اطلاع کی کہا آپ پر تو یہ آپ کی باندی نے جادو کرایا کیا ہے. کالت سہرتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا, پوچھا اس کو کہ تو نے میرے اوپر جادو کیا. فقالت نام جی ہاں. فکل تو والے ماں پوچھا کیوں. اب یہاں لا تنجین ابدا ہے, دوسری روایتوں میں آیا کہ اس نے یوں کہا کہ چونکہ آپ نے میری آزادی اپنی موت پر موقوف رکھی ہے تو میں یہ چاہتی تھی کہ جلدی آزاد ہو جاؤں, تم جاؤ دنیا سے تو میں آزاد ہو جاؤں, اس لیے میں نے یہ کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس لیے کیا جب کبھی بھی تو آزاد نہیں ہو سکے گی. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ عرب میں جو اپنے غلاموں کے ساتھ سب سے بدتر سلوک کرنے والا ہو اس کے ہاتھ اس کو بیچ دو تاکہ اس کو سزا ملے. اور پھر دوسری روایتوں میں ہے کہ اس کی جو قیمت آئے اس سے غلام کوئی غلام خرید کر اس غلام کو آزاد کر دو. بہرحال یہاں یہ ہے کہ بدو کے ہاتھ خادم کو غلام کو بیچنا تو یہ کبھی جیسا حضرت عائشہ نے کیا. باب العفو عن الخادم, غلام کو معاف کر دینا. حدثنا حجاج بن قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال اخبرنا ابو غالب عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان فوهب احدهما لعلي وقال لا تضربه فاني نهيت عن ضرب اهل الصلاة واني رايته يصلي منذ اقبلنا واتى ابا ذر غلاما وقال استوصي به معروفا اعتقه فقال ما فعل قال امرتني ان استوصي به خيرا فاعتقته. حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو غلام اپنے ساتھ لے کر کے آئے اور ان میں سے ایک غلام آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشش اور ہبا کے طور پر دیا, ہدیے کے طور پر, اور ہدایت کی لا تضرب اس کو ماریو مت, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جو نمازی ہیں ان کو مارنے سے منع کیا گیا ہے اور میں نے جب سے یہ غلام آیا اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس لیے اس کو مارنا مت. دوسرا غلام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا استو سے بھی خیرہ معروفہ, اس غلام کے سلسلے میں میری طرف سے بھلے سلوک کی نصیحت قبول کرو, مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کا, اچھائی کا, احسان کا سلوک کیجیے. یہ حضرت ابو ذر کو تاکید. اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس غلام کو آزاد ہی کر دیا, تو پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابو ذر سے کہ کیا کیا تھا, تو میں نے آپ نے تو مجھے ہدایت فرمائی تھی کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کروں, تو میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ بھلائی کا سلوک اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ میں اس کو آزاد ہی کر دوں, بس اس لیے میں نے آزاد کر دیا. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزیز عن انس قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایت دی جاتی تھی صحابہ اس کا بڑا اہتمام کرتے. پہلے ایک قصہ آ گیا, اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے تھے, وہ خود ہی اپنے باغ میں پانی پلایا کرتے تھے, اور جب آپ وہاں پہنچے تھے ان کے باغ میں تو وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہوئے برا رہا ہے, پوچھا تم گئے کیا غلام نہیں ہے تمہارے پاس؟ سکان نہیں. کہا اچھا ہمارے پاس جب غلام آئے تو آئیے. خیر وہ لمبا چوڑا قصہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام ایک مرتبہ آیا, ان کو پتا چلا تو یہ گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے ہدایت فرمائی تھی کہ کوئی غلام آئے تو ہمارے پاس آئیے, معلوم ہوا آپ کے پاس غلام. حضور نے کہا اچھا یہ غلام تو مجھے اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا. وہ لے کر کے گھر آئے, بیوی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام عنایت فرمایا لیکن آپ نے تاکید فرمائی کہ اس کا اچھا سلوک کرنا. بیوی نے کہا اچھا سلوک کرنے کی حضور کی تاکید پر ہم عمل کر نہیں سکیں گے, اس کو آزاد کر دیں. آزاد کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پوچھا کیا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول آزاد کر دیا. حضور نے ان کی بیوی کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اچھے مشورے, ان کی بیوی نے اچھا مشورہ دیا. انہیں حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزیز انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ ولیس له خادم فاخذ ابو طلحہ بیدی فانطلق بی حتی ادخلنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللہ ان انسا غلام کیس لبیب فلیختمک قال فخدمته فی السفر والحضر مقدمه المدینۃ حتی توفی ما قال لی عن شیء صنعته لما صنعت هذا هكذا وقال ولا قال لي لشيء لم اصنعه الله صنعت هذا هكذا. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے, آپ کے پاس گھر میں کام کاج کرنے کے لیے کوئی خدمتگار تھا؟ تو کہا حضرت ابو طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے گئے. دوسری روایتوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کوئی بچہ ہو جو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاوے, کام کر دے تو نہ کر دو. تو چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ نے نکاح کیا تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو یہ حضرت ابو طلحہ حضرت انس کے سوتےلے والد تھے. اور اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. حضرت انس فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ مجھے لے گئے حضور کے پاس, حتی دخلنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا. فقال اور عرض کیا, یا نبی اللہ ان انس غلام کئیس لبیب فلیخدم کا, یہ انس جو ہیں بڑے سمجھدار اور ہوشیار بچہ ہے تو آپ کی خدمت کرے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یعنی 10 سال تک انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال فخدمتہ فی السفر والحضر مقدمہ المدینۃ حتی توفی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سفر میں بھی اور حضر میں بھی, جب سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے وہاں سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک 10 سال. بس آگے جو کہنے کی جو چیز ہے وہ تو آگے آتی ہے, کیونکہ باپ قائم کیا ہے خادم سے درگزر کرنے والا. تو کہا ما قال لی ان شئ سنت ہم سنت ہذا ہکذا, کوئی کام میں نے کر لیا تو اس پر کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں کیا, اور کوئی کام سونپا ہو نہ کیا ہو تو یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں کیا. تو اب دیکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن سلوک کی بات ہے, ورنہ بچے تو بہرحال مزاج کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے ہیں یا کرنے کی باتیں نہیں کرتے ہیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو تنبیہ نہیں فرمائی. باب اذا سرق لفظ, غلام جب چوری کرے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن عمر بن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سرق المملوك بيعه ولو بنش, قال ابو عبد الله النش 20 والنوات 5 والاوقية 40. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب غلام چوری کرے تو اس کو بیچ دو, چاہے ایک نش کے بدلے میں ہو. نش جو ہے یہ 20 درہم کو کہتے ہیں, 40 درہم کا اوقیہ کہتے ہیں, 20 درہم کو نش کہتے ہیں اور 5 درہم کو نواب کہتے ہیں. تو مطلب ہے کہ چاہے بالکل کم قیمت میں ہو, حالانکہ غلام کی قیمت تو بہت زیادہ ہوا کرتی, تو چوری کرے تو گیا اس کو آپ رہنے مت دو, بیچ دو. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کو بیچا جائے گا اس کے یہاں چوری کرے گا, یہ تو ویسے اس کو بتلا دیا جائے کہ بھائی اس میں یہ عیب ہے, اور ویسے بھی اس کو نہ بتایا گیا ہو تو ابھی خیار عیب تو اس کو حاصل ہوتا ہے شریعت کے مسائل کے مطابق. اور یہ کیا ضروری ہے کہ یہاں ہو سکتا ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آقا کی تبدیلی کی وجہ سے اس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے کہ بھائی یہاں چوری کرتا تھا وہاں نہیں, ایک بچہ ایک استاد کے پاس نہیں پڑھتا تھا دوسرے کے پاس پڑھنا چالو کر دیا, ایسا ہوتا ہے. جیسے یہاں چوری کرتا ہے جس کی جگہ ہو سکتا ہے کہ وہ چوری نہ کرے آگے سدھر جائے, اس لیے یہ ضروری نہیں ہے. زہر فاطمی کا کیا نصاب ہے, 1531 گرام چاندی, 1 کلو 531 گرام چاندی, یہ مہر فاطمی کی مقدار ہے آج کل کے حساب سے. کیا بالوں میں جیل لگ جیل جیل کیا کیا ہوتا ہے
بالوں میں لگانے کے بعد جیسا بال کرنا
چاہے بالوں میں جیل لگانے سے اس کے اوپر مسا کرنے سے مسا ہوگا, ایک طرح کی جیلی کے معنی چکنا ہوتا ہے جو بالوں کو سیٹ کرنے کے لیے لگاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے لگنے کی وجہ سے پانی بالوں تک پہنچ سکتا نہیں ہے, وہ بالوں تک پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنتا ہے تو مسانی ہوگا, ورنہ ہوگا. میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے. ہماری مسجد میں دوران نماز امام صاحب کی وضو ٹوٹ گئی تھی. امام صاحب نے دوسرے عالم کو آگے کر دیا, جو رکعت ہو چکی تھی وہ عالم آگے بڑھے اور پھر سے چار رکعت پڑھائی تو کیا نماز صحیح ہو گئی, اور مسجد میں پھر رکعت باندھ کر اس امام کے پیچھے نماز پڑھی تو ان کی نماز ہو گئی. ویسے ان کو آگے بڑھایا تو چاہیے تھا کہ آگے نماز پڑھا لیتے, لیکن بہرحال اثر نو پڑھائی ہو گئی اور مسبوک نے ان کے ساتھ پھر پڑھی پوری, تو وہ بھی درست ہے. اگر کوئی امام جنازے کی نماز میں ایک سب بنا کر جنازے کی نماز پڑھائی تو کیا جنازے کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جنازے کی نماز تو ہو جائے گی. وہ تین صفوں کے ایک خاص فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ بھائی حدیث میں بعض روایتوں میں آتا ہے تین صف اگر نماز پڑھیں تو اس کے لیے مغفرت کا یہ ہے, تو اس لیے یہ ترتیب اختیار کی جائے گی, ورنہ اگر ایک ہی صف ہے تو بھی نماز جنازہ ہونے میں کوئی اشکال, بلکہ ایک آدمی ہی پڑھ لے گا نماز تو بھی جنازے کی نماز تو ہو جائے گی. اگر کوئی مؤذن فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا تو کیا اس کی اذان ہو جائے گی؟ اب ہو چکا, گزر چکا, ہو گئی نماز, اذان تو یاد آ رہے تو دو سال درمیان. طوطا پال سکتے ہیں, یعنی بعض لوگ کہتے ہیں جانور کو اس طرح قید رکھنا جائز نہیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ جانور کو اگر کوئی آدمی پالے, پنجرے وغیرہ میں رکھے اور اس کا کھانے پینے اور اس کی راحت کا خیال رکھے, اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے, تو اس کی اجازت ہے اس طرح پالنے کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ابھی تذکرہ آیا, ان کے ایک چھوٹے سے بھائی تھے تو انہوں نے چڑیا پال رکھی تھی جس سے وہ کھیلا کرتے تھے. وہ ایک مرتبہ وہ چڑیا مر گئی, اس کی مر جانے کی وجہ سے وہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, یا ابا عمیر ما فعل النہیر, یا ابو عمیر وہ تمہاری چڑیا کیا ہوئی, لال تمہارا کیا ہوا؟ تو دیکھیے وہ چڑیا پالی تھی, اس سے کھیلتے تھے. علماء نے اس حدیث کے اوپر لکھا ہے کہ اس طرح پالنا, اس کو پنجرے میں رکھنا, بچوں کو کھیلنے کے لیے دینا, بچے کے بشرطے کہ بچہ اس کو تکلیف نہ پہنچ, بعض بچے ظالم ہوتے تکلیف پہنچ, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ اس کو یہ کرتا ہے تو اس کی اجازت, ورنہ اگر طوطا پالنے کے بعد اس کو کھانا وانا نہیں دیا تو حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے بلی پال رکھی تھی, باندھی رکھا تھا اس کو, نہ اس کو کھول دیا کہ وہ اپنے جا کر کے روزی تلاش کر لے, نہ اس کو کھلا کھانا دیا, بھوک سے مر گئی, اس کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈالا گیا. اس کا یہ حق تلفی کی وجہ سے ہفتے سے گاڑی خرید سکتے ہیں. بھائی میرے پاس ایک گاڑی ہے, آپ نے ایک لاکھ روپے میں سودا کیا اور مجھ سے یوں کہا کہ ایک لاکھ روپے میں یک مشت ادا نہیں کر سکتا, بلکہ میں ہر مہینے جو ہے آپ کو جو ہے وہ اتنی رقم دے کر ایک سال کے اندر پورے کروں گا ایک لاکھ. تو یہ ہفتے سے اس طرح اگر خریدی جا رہی ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں, اور اگر کوئی دوسری تفصیل ہے تو وہ تفصیل بتائی جائے اور اس کے مطابق تم حکم معلوم کر سکتے ہیں. مکڑی کو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ مکڑی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں حفاظت کی تھی, غار میں حفاظت کی تھی, اس لیے اس کو نہیں مار سکتے. بلا وجہ مکڑی ہی نہیں, کسی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں. بعض جانور ایسے ہیں, مچھر ہے, پسو ہے, کھٹمل ہے, ان کو تو مارنے کی اجازت دی ہے, باقی کسی جانور کو بلا وجہ اگر تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے تو اس کو مارنا نہیں. تو مکڑی کو اگر وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا رہی ہے تو کائے کو ماریں گے آپ کسی بھی جانور کو؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنا انصاف ظاہر فرمائیں گے. دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سینگ والی بکری کا سینگ نکال لیں گے, اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر یوں کہیں گے تم مار کر کے اپنا بدلہ لے لو, اور پھر بعد میں جب جانوروں کا اس طرح حساب ہو جائے گا یعنی اس طرح معاملہ, اس کے بعد کہہ دیا جائے گا کونو ترابا, مٹی ہو جاؤ. یہ منظر دیکھ کر کافر یہ تمنا کریں گے, یا لیتنی کنتو ترابا, کاش کے میں بھی مٹی ہوتا, یعنی اس طرح معاملہ ختم ہو جاتا, جہنم میں جانے کی نوبت نہ آتی. بہرحال بتلانا یہ ہے کہ جب سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا اور اس کا بدلہ دلوایا گیا, تو ہم بلا وجہ کسی جانور کو اگر چھیڑیں گے, بعضوں کی عادت ہوتی ہے کتا بیٹھا ہوا ہے اس کو مار دیا, بھائی کیا اس نے بگاڑا آپ کا, ہاں اگر وہ آپ کو پھونکتا، آپ کو ڈراتا اور آپ اپنے دفاع میں کچھ کرتے تو بات تھی، تو بلا وجہ کسی جانور کو بھی ماریں گے تو اللہ میاں کے حساب تو دینا پڑے گا، یاد رکھنا. کیا جائے کہ انسانوں کو اور وہ بھی اپنے گھر کے لوگوں کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، ان کو اگر جو ستائیں گے کیا معاملہ ہوگا، سوچا جا سکتا ہے. عیدین اور جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور غاشیہ کے علاوہ کوئی سورت مسنون ہے؟ جمعہ میں جو ہے وہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون بھی ہے. اکثر دیکھا ہے کہ امام یہی دونوں سورت پڑھتے ہیں یا ادھر ادھر سے کچھ پڑھ لیتے ہیں. ان دونوں سورتوں کو جو ہے سنت ہے ان دونوں کی تلاوت، کبھی کبھی سورہ اعلیٰ اور سورہ تین یا سورہ قدر وغیرہ نہیں، سورہ اعلیٰ کے جو سورہ اعلیٰ پہلی میں پڑھتے ہیں اور دوسری میں سورہ تین اور سورہ قدر پڑھتے ہیں وہ سنت ادا نہیں کرتے، یاد رکھنا. خالی ایک رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھنے سے سنت ادا نہیں ہوئی، دونوں پڑھیں گے، پہلی میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ، تو ہی سنت ادا ہوگی. ہمارے بزرگوں کے اس کا بڑا اہتمام تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی دیکھا کہ جمعہ کی نماز میں صبح کو بھی کسی نے اگر سورہ سجدہ اور سورہ ظہر نہیں پڑھی تو حضرت فوراً تنبیہ فرماتے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا حضرت شیخ الاسلام علامہ حسین، وہ بھی بڑی فوراً تنبیہ فرماتے تھے. اسی طرح جمعہ کی نماز میں بھی تو سنت قرآت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کسی جگہ امام کرتا ہو تو اس کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اللہ نے ایسا امام دیا ہے. ہم میں تو جمعہ کے روز کہیں سفر میں ہوتا ہوں، فجر کی نماز میں بہت دل سے دعا کر، اللہ کرے یہ سورہ سجدہ پڑھے، اللہ کرے یہ سورہ ظہر پڑھے، جہاں دوسری سرف سرف شروع کی میرا تو دماغ خراب ہو گیا، بہت دل میں دعا کروں. اس لیے بھائی ایسا ہے تو خوش ہونا چاہیے. بعض لوگ اس کی وجہ سے اور الجھتے ہیں، کیا کہا جائے محرومی کے علاوہ. وہاں مسجد سے باہر نکل کر دو دو گھنٹے کھڑے رہیں گے بات کرنے کے، وہاں ٹانگیں نہیں اور یہاں سائیکل چلا دیں نماز کے اندر. میرے دوستوں کے گھر والوں کا کار حادثہ ہو گیا، دعا کی گزارش اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کار حادثہ ہو گیا تو ایک طرح کی شہادت بھی ہے، اللہ شہادت کی اجر سے مالا مال فرمائے. ہم اشراق کب پڑھیں، 20 منٹ بعد، 15 منٹ بعد یا 10 منٹ کے بعد؟ دیکھو شریعت نے منٹوں کی تعین نہیں کی. اصل تو یہ ہے کہ سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے سرخ ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ سرخ لال، اور اس میں جو ہے سفیدی نہیں ہوتی. نکلنے کے بعد جب سرخی ختم ہو کر سفیدی آ جائے، وہ وقت جب تک سرخی ہے اور سفیدی نہیں آئی وہاں تک وقت مکروہ ہے. سفیدی آ جائے اب آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں. اب وہ سفیدی 10 منٹ میں آ جاتی ہے تو 10 منٹ میں پڑھیے، 15 میں آ جاتی ہے تو 15 منٹ میں پڑھیے، 20 منٹ میں آ جاتی ہے تو 20 منٹ میں پڑھیے. موسم کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، گرمی کے زمانے میں جلدی سے سفیدی آ جاتی ہے، 10-15-12 منٹ میں ہو جاتی ہے، اور سردی کے زمانے میں اتنی جلدی آتی نہیں. دوبارہ جیسا کر دیا جائے، منٹوں پر حساب مت رکھو، سمجھے نا، منٹوں پر حساب. اب تک وہ تقویموں کی وجہ سے لوگ غروب بھی نہیں، وہ منٹوں پر یا تقویم پر ہی حساب، ایک طرف تقویم پر چلتے ہیں دوسری طرف گھڑی صحیح نہیں رکھتے. مسجدوں میں گھڑیوں کو صحیح رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، امام کو بھی چاہیے اور ذمہ داروں کو بھی چاہیے. دیکھتے ہیں بہت سی جگہ گھڑی 3-3-4-4 منٹ آگے ہے. اب ادھر تقویم میں جو ٹائم لکھا ہے اس ٹائم سے 2 ہی منٹ کیے کر کے وہ اذان شروع کر دیتے ہیں، اور گھڑی تو آپ کی 4 منٹ آگے، تو ابھی تو 2 منٹ باقی ہیں اصل وقت ہونے میں. اس لیے ایسا نہ کیا جائے. بھائی عبد الحفیظ صاحب منیار حفظہ اللہ، وہ مجھے قصہ سناتے تھے کہ کیونکہ انہوں نے تقویمیں شائع کی ہیں، تو کہا ایک کسی زمانے میں میں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ سورت کی مسجدوں میں دیکھوں نماز ٹائم پر ہوتے ہیں نہیں یہ، تو کہا ایک مسجد سورت کی مسجد جو بالکل کسی ایک دم ایسی جگہ واقع تھی جہاں سے غروب شمس کا منظر پورا نظر آوے، تو کہا مغرب کی نماز بانگی صاحب نے چالو کر. تو میں نے کہا بانگی صاحب ابھی وقت نہیں ہوا، تو وہ بانگی صاحب اذان دیتے دیتے یوں کہتے ہیں تقویم دیکھو اور گھڑی دیکھو. تقویم میں غروب کا ٹائم لکھا ہے وہ دیکھو، اور گھڑی میں اتنے بجے ہیں کہ نہیں دیکھ لو. تو کہا میں نے کہا وہ سورج نظر آ رہا ہے سامنے،
اب کس کو دیکھیں گے؟ پتنی دیکھیں گے، گھڑی دیکھیں گے کہ سورج کو دیکھیں گے؟ اچھا پانی میں خوشبو ڈال کے پینا جائز ہے، آپ پی سکتے ہیں. استخارہ میں ہلکا بلو کلر لکھنا کیسی بات ہے؟ اور استخارہ میں خیر اکثر سمجھائیے بھائی، استخارے میں اصل تو یہ لکھا ہے بھائی، کوئی یہ نہیں. استخارہ کرنے کے بعد دل کا رجحان جدھر ہو اس کے مطابق کر لے آدمی کام، کوئی خواب نظر آنا ضروری نہیں. قرآن شریف میں گجراتی میں معنی لکھنا جائز ہے، معنی لکھ سکتے ہیں گجراتی کے اندر، کوئی حرج. استخارے میں آنے والے جواب کے خلاف عمل کرنا کیا گناہ ہے؟ اور وہ یعنی کیا جواب کوئی شریف کی کوئی آ کے کہہ گیا کہ ایسا کرو؟ اگر بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں استخارے کے بعد جو بھی کرو گے خیر ہے، جو پہلو بھی اختیار کرو گے، جائز پہلو ہونا چاہیے، ناجائز نہیں. اس لیے کہ وہ جائز کے لیے استخارہ بھی کیا جاتا ہے. اگر گناہ نہیں تو کیا ہے؟ گناہ گناہ نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى، بقدر ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظ کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز کے لیے مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع